أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود محمد وعلى آله. ايضا محترم شهيد راه حق، شهيد راه امامت ولایت، شہید راہ جنت البقیع حضرت آیت اللہ شیخ باقر نمر رحمت اللہ علیہ کی یاد اور ان کی برسی کے حوالے سے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے. شایستہ اور سزاوار ہے مکتب تشیع کے پیروکاروں کے لیے کہ وہ اپنے ایسے مجاہد اور باعمل علماء پر ناز کریں کہ جو نہ صرف تمام تر حالات، خواہ وہ سیاسی حالات ہوں یا جغرافیائی حالات، علاقائی حالات ہوں یا بین الاقوامی حالات، سب کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے راہ حق پر ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے سرخ موت کو اپنے گلے لگا لیا. اور یہ خاصہ اور یہ وطیرہ اور یہ شیوہ صرف اور صرف آپ کو مکتب تشیع میں ہی نظر آئے گا. ومن المؤمنین رجال، جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اللہ ایسے ہی بندوں کی تعریف اور مدح و ثنا کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ومن المؤمنین رجال، اور اہل ایمان میں سے کچھ مرد ایسے ہیں. توجہ رکھیے گا، آیت کو لب و لہجہ کیا ہے، ومن المؤمنین، ایمان رکھنے والوں کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن سب صاحبان ایمان کی مدح ثنا نہیں ہو رہی ہے کہ جو جو صاحب ایمان ہے وہ اس تعریف کے دائرے میں داخل ہے، بلکہ کہا ومن المؤمنین، من منے بیانیہ ہے، یعنی مؤمنین میں سے کچھ ایسے ہیں، اور کچھ ایسے نہیں کہا بلکہ رجالن کہا ہے، یعنی کچھ مرد ایسے ہیں. ومن المؤمنین رجالن صدقوا ما عاهدوا، کہ جو کچھ بھی انہوں نے عہد کیا اللہ سے، توجہ رکھے گا، عاهدوا یہ دو طرفہ عہد ہے، اللہ بھی عہد کرتا ہے، یہ بھی عہد کرتے ہیں، اللہ امتحان لینے والا ہے، یہ امتحان دینے والے ہیں، اللہ آزمانے والا ہے، یہ آزمائشوں میں پورا اترنے والے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے آیت کا ظاہر لفظ لہجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر مزید نکات کی طرف ہوں. ما آحدو, جو عہد کیا اللہ سے, ما آحد اللہ علیہ, جو کچھ بھی اللہ سے عہد کیا, فمنہم من قضا نحبہ, تو کچھ ایسے ہیں کہ جو اس اللہ سے کیے ہوئے عہد پر ڈٹ گئے, جم گئے, استقامت کا مظاہرہ کیا, وَمِنْهُمْ قَضَى نَحْبَهُ, اور اپنی قربانی پیش کر دی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور اس راہ استقامت میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ رکھے گا, مکتب تشیع یہ واحد مکتب ہے جہاں جان ساری کو ایک فضیلت عطا کی گئی ہے. جان بچانا فضیلت نہیں ہے, جان کی بازی لگا دینا فضیلت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. مکتب تشیع سے مراد دین اسلام کا خلاصہ مکتب تشیع ہے. حقیقت دین اسلام کو سمجھنا ہے تو نظام ولایت کو سمجھنا ہوگا, نظام امامت کو سمجھنا ہوگا. تشیع جو کہہ رہا ہوں, تشیع بمقابل دین نہیں ہے, دین کے مد مقابل کسی نظام کا نام نہیں ہے. تشیع وہی ہے جو قرآن کا نظام ہے, تشیع وہی ہے جو اسلام کا نظام ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اس لیے کہ وہ دین کہ جس کو 124,000 انبیاء لے کر آتے رہے, کب تکمیل پا رہا ہے؟ توجہ رکھے گا دیدان گرامی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کی ولایت آ چکی, نبی کی ولایت آ چکی, نبی کی ولایت کے سائے میں تمام انبیاء کو ولایت مل چکی, لیکن ابھی دین کامل نہیں ہوا. جب تک کہ زندہ امام کا تعین نہ ہو جائے دین کامل نہیں ہوتا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج علی مرتضی, علی مرتضی کون؟ یعنی رسول کے بعد ہدایت کا انتظام ہو جائے, امامت کا انتظام ہو جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو دین کامل کب ہوا؟ جب مولا کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم, دین الیوم اکمال, کمال دین امامت اور ولایت ہے. اتمام نعمت ولایت ہے, امامت ہے, اور خدا بھی ایسے دین سے راضی ہو. یعنی اگر ولایت کو نکال دیجئے, نہ نعمت تمام, نہ دین کامل, نہ خدا دین اسلام سے راضی ہوگا. تو دین کی اصل جو شستہ رفتہ شکل ہے وہ تشیع کے پاس ہے. تو تشیع یعنی دین, یعنی اسلام, اور تشیع کے پاس در حقیقت یہ طاقت و قدرت ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بنا یہ رکھی گئی ہے دوسرے مسالک میں, توجہ رکھے گا, کہ جو بھی حکومت کے درجے تک, طاقت و قدرت تک پہنچ جائے اس کی اطاعت کر لو. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یہ اولی الامر کا مطلب ترجمہ کیا کیا گیا؟ اس کا ترجمہ کیا گیا, جو بھی صاحبان حکومت ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. یہ مسلک ہے, یہ نظریہ ہے, یہ تھیوری ہے, بنا یہ رکھی گئی ہے. جو بھی اقتدار میں آ جائے, جو بھی اقتدار میں آ جائے, توجہ رکھیے گا, اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. لہذا آپ عالم تسنن میں جہادی قوتیں اپنی ہی حکومت کے خلاف کہیں نظر نہیں آئیں گے. آپ کو اصلاحی تحریکیں ہوں گی لیکن جہادی تحریک نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ بنا یہ رکھی گئی ہے کہ جو بھی اقتدار پر کسی بھی راستے سے, اب یہ کسی بھی راستے سے, اب اس کو 11 ہجری سے لے کے چلیے, آپ کو بہت ساری شکلیں نظر آ جائیں گی. جس راستے سے جو بھی آ جائے اس کی اطاعت اور بات واجب ہو جاتی ہے. اب 11 ہجری سے اگر آپ معاملات کو لے کے چلیں, 28 سفر کے بعد 11 ہجری رسول اللہ کی وفات کا دن ہے, وصال فرمایا, اس دن سے جو بھی جس راستے سے حکومت پر آ جائے, تو جو بھی جس راستے سے, اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ مکتب تشیع کا عقیدہ اور اعتقاد ہے, وطیرہ اور شیوا ہے اس کے ماننے والوں کا بھی. یہ روش رہی ہے کہ انہوں نے ہر ظالمانہ نظام کے خلاف آواز جہاد بلند کی ہے. یہ کبھی 25 سال خاموش رہ کر جہاد کیا جاتا ہے, کبھی سیرت شیخین پر عمل نہ کر کے جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے,
جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا. مولا علی کے جہاد کو سمجھنا ہے تو پھر اس دور کے حالات میں جانا ہوگا. کبھی 25 سال سکوت, یہ بھی علی کا جہاد ہے, یہ بھی ظالمانہ نظام کے خلاف کہ جو انسانوں کو بنایا ہوا ہے اس کے خلاف علی کا اعلان جہاد ہے. کبھی سیرت شیخین پر عمل نہ کر کے علی اپنے جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. جہاد تلوار لے کر قیام کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد یعنی اپنی ناراضگی کو, اپنی خفا ہونے کو, اپنے سامنے مد مقابل جو نظریہ, جو شخص, جو فرد موجود ہے اس سے اللہ تعلقی کو ظاہر کرنا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو ارشاد ہوا کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں, سب مرد نہیں ہیں, توجہ رکھیے گا, صاحبان ایمان ہیں, درجہ ہے, لیکن کیا ہے, مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے کو صدق و سچا کر دکھاتے ہیں, جامع صداقت پہنا دیتے ہیں اپنے وعدوں کو. صدق ما احد اللہ علیہ, جو اللہ سے وعدہ کیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ نَحْبَهُ, یہ جو جامع عمل پہنا رہے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں جیتانی کرامی, توجہ رکھے گا. وَمِنْهُمْ, کیا خدا نے کہا, جو جامع عمل پہنا رہے ہیں خدا سے جو وعدہ کیا ہے, توجہ رکھیے گا. بہت ہی حساس بحث ہے, ظاہری بات ہے مجالس صاحب سنتے رہتے ہیں, لیکن میں ایک فکر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ گلے کی خرابی کی وجہ سے اور نزلے کی اور زکام کی وجہ سے جو ہے آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی, لیکن اگر آپ کی سماعتیں صحیح کام کر رہی ہوں گی تو ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. دو قسم کے لوگ ہیں جو اس اپنے وعدہ الہی کو, جو اللہ سے وعدہ کیا ہے, جامل پہنانے والے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ایک وہ جو جامع عمل پہنا چکے, درجہ شہادت حاصل کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, دوسرے وہ ہیں جو انتظار کی لائن اور صف میں کھڑے ہیں. اس لیے میں نے کہا خود موت سے شہادت کی تمنا کرنا ایک بہت بڑی آرزو ہے, اور یہ آرزو آپ کو صرف و صرف مکتب تشیع ہی میں نظر آئے گی. ائمہ نے دعا کی ہے, اللہم ارزقنی شہادہ, اے خدا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما, یہ ائمہ کی دعا ہے. اور ماہ رمضان کی جو دعائیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا جو روزانہ پڑھی, ہر نماز کی پڑھی جاتی ہے, اس میں بھی یہ دعا ہے کہ اے خدا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. یعنی شہادت کی موت کی تمنا کرنا اور اس عالی ترین, بافضیلت ترین, سرخ ترین موت کو گلے لگانا ائمہ کی آرزو ہے, توجہ رکھیے گا, آئمہ کی آرزو ہے. اور ایک اور سبب جس کی وجہ سے ہم اہل سنت پر ناز کرتے ہیں, توجہ رکھے گا, فخر کرتے ہیں, افتخار کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے 4 امام دوسری صدی کے ہیں, ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا, لیکن ہمارا ہر امام اول, تو ہماری امامت کا سلسلہ رسول کے بعد ہے, یعنی جس وقت رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی ہیں وہیں سے علی کی ولایت اور امامت کا آغاز ہو گیا. پہلا ایک افتخار کا عنصر یہ ہے, ایک نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ غیر امام زمانہ علیہ حضرت السلام شہید ہوئے ہیں, تو خدا خود کہہ رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. بھائی ٹھیک ہے, تم درس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر کے اور لوگوں تک علم کے نور کو پھیلانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے کہ آپ کے کسی امام کو شہادت نہیں ملی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے 11 ائمہ کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا ہے. اور یہ ایک اور وجہ امتیاز ہے کہ وہ دوسری صدی کے ہیں, ہماری امامت پہلی صدی کی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے لیے اللہ نے چہارت کی قسم کھائی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلی صدی کے قرآن کیا کہہ رہا ہے, السابقون السابقون اولئک المقربون, جو اسلام میں سبقت لے کر آئے گا, جو پہلے اسلام میں داخل ہوگا وہی مقرب ترین بندوں میں ہے. تو ہمارے ائمہ کی امامت کا سلسلہ کیا ہے؟ مقرب ترین بندوں میں السابقون السابقون پہلا درجہ یہ. دوسرا یہ کہ اللہ نے ان کی طہارت کی قسم کھائی کہ تم کو ایسے پاک کرے گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے, کسی اور کے لیے قسم نہیں کھائی گئی. اور اس کے بعد تیسرا درجہ جو وجہ امتیاز ہے مکتب تشیع کے لیے کہ ہمارے 11 ائمہ موت شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں. یہ تین وہ امتیاز ہیں جس کی وجہ سے مکتب تشیع کا چہرہ کھلا ہوا ہے. مکتب تشیع میں شہادت کی تمنا کرنا ایک بہت بڑا امتیاز تصور کیا گیا ہے, اور ترغیب دی ہے آئمہ نے کہ ہم اپنے لیے شہادت کی موت کا انتخاب کریں. ہر شخص یہ چاہے کہ اسے یہ عظیم ترین موت اسے عطا ہو, اس لیے کہ شہادت کی موت سے مر جانا نہیں ہے عزیزہ نگرامی, توجہ رکھیے گا, شہادت کی موت مر جانا نہیں ہے, شہادت وہ موت ہے کہ جس میں انسان مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے. نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ اپنے نظریے کو, اپنی فکر کو, اپنی آئیڈیولوجی کو جو اس کی ذات تک محدود تھی, شہادت کی موت کو گلے لگا کر قوم میں منتقل کر دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ضرور بھیجیے محمد و آل محمد. مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں, صدقوا ما عاہدوا. عاہدوا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہو گیا, معاہدہ. یہ معاہدہ کیا ہے؟ جیسے مقاتلہ, جیسے مکاتبہ, خط و کتابت. مکاتبہ ہمیشہ دو افراد کے درمیان ہوگا. آپ اپنے آپ کو خط لکھیں اور اپنے آپ ہی جواب دے دیں, اس کو مکاتبہ نہیں کہا جائے گا. مکاتبہ یعنی خط لکھنے کا عمل دو انسانوں کے درمیان, جیسے معاشقہ, دو انسانوں کے درمیان عشق اور محبت کا تعلق قائم ہونا, اس کو معاشقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح مقاتلہ, قتل کرنا ایک دوسرے کو, اپنے مد مقابل انسان کو, مطلب ایک انسان دوسرے انسان کو, دوسرا انسان پہلے انسان کے لیے جنگ کرے گا, تلوار نکالے گا, اس کو مقاتلہ کہتے ہیں. مکاتبہ یعنی دو انسانوں کے درمیان خط و کتابت کا رشتہ. معاہدہ دو شخصیات کے درمیان کوئی عہد و پیمان اگر طے پا جائے اسے معاہدہ کہتے ہیں, ایگریمنٹ کہتے ہیں. ضرورت ایگریمنٹ کیا ہو؟ دو انسانوں کے درمیان ہوگا نا, دو کمپنی کے درمیان ہوگا, دو ملکوں کے درمیان ہوگا. کبھی انسان اپنے آپ سے تو نہیں کہے گا جناب میرا معاہدہ ہو گیا اپنے آپ سے, نہیں. صدقوا ما عاہدوا, توجہ رکھیے گا جن گر. عاہدوا وہی معاہدہ سے ہے, یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے. توجہ رکھیے گا, جو بندے شہید ہو رہے ہو چکے ہیں یا شہادت کی تمنا رکھتے ہیں, وہ منہم ینتظر, منتظر ہیں یہ شہادت کی موت کے لیے, تاکہ اپنے وعدہ الہی کو جامع عمل صداقت پہنا سکیں. ان کی دو قسمیں میں نے کہا, ایک وہ جو شہید ہو گئے, ایک وہ جو موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے خدا سے ایک وعدہ کیا ہے اور خدا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا ہے, تو جس کو میں نے کہا خدا امتحان لینے والا ہے, یہ امتحان دینے والے ہیں. خدا آزمانے والا ہے یا آزمائش دینے والے ہیں؟ خدا سختیوں میں ڈالنے والا ہے, یہ سختی میں کود کر اپنے ایمان کی حقیقت کو بیان کرنے والے ہیں. اب انہوں نے خدا سے عہد کیا, یہاں پہ دو قسمیں ہو گئی, ایک جو شہید ہو گیا اور ایک وہ جو موجود ہے. عزیز نے کرامی, اس آئے مجیدہ کی روشنی میں صرف اسے مکتب تشیع واحد مکتب ہے, وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے آئیڈیل اور مثالی شخصیات کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک طرف مولا کائنات کی فضیلت آپ دیکھیں, ادھر من الشمس ہے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, جو کل ایمان ہو, نفس رسول ہو, جس کے نفس کو خرید کے اللہ اپنی مرضی اس کو عطا کر دے, کتنی فضیلت ہے مولا کی. وہ علی 25 سال سکوت اختیار کر رہا ہے, یعنی کن حالات میں کہ جناب زہرہ فرماتی ہیں ایک دفعہ مولا علی جو گھر میں تشریف لائے تو شوہر کی دلجوئی, امام وقت کی دلجوئی کے لیے جناب زہرہ کیا فرماتی ہیں, ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, یعنی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں زوجہ صحیح لیکن باہر کے جو حالات ہیں اس سے باخبر ہوں. بیوی کا ایک کام کیا ہے؟ شوہر کی دلجوئی کر رہے. جناب زہرا صرف شوہر کی دلجوئی نہیں کر رہی ہیں، اپنے امام وقت کی دلجوئی کر رہی ہیں، اپنے امام وقت کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہی ہیں. ویلا صرف زن و شوہر کا مسئلہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن جناب زہرا سمجھتی ہیں، جانتی ہیں، معلوم ہے، علم ہے آپ کو کہ یہ میرا امام وقت ہے، یہ حجت الہی ہے، لہذا آپ ان کے دفاع کے لیے میدان عمل میں اتنی ہیں. بازار میں گئی ہیں، دربار میں گئی ہیں، گلیوں میں گئی ہیں، گھر گھر گئی ہیں، دروازے کھٹکھٹائے ہیں، شہادت دی ہے، سختیاں اٹھائی ہیں، صبت علیہ مصائب اللہ کے جو پورا مرثیہ ہے وہ آپ کا کس کے دفاع میں ہے؟ ولایت کے دفاع میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب زہرا پہ دروازہ گر گیا، جناب محسن شہید ہو گئے، یہ بہت بڑے مصائب ہیں. وہ کون سے مذاہب ہیں کہ جن کی وجہ سے جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے؟ توجہ کیجیے گا، کیا صرف دروازے کا گرنا ہے؟ کیا جناب محسن کی شہادت ہے؟ کیا اس نابکار کے ہاتھ کا اٹھنا ہے؟ یقیناً یہ مصائب بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو مصیبت ہے جس کو جناب زہرا مصائب کر رہی ہیں، وہ قول رسول کو پامال کر دینا ہے، وہ نادیدہ سمجھنا ہے قول رسول کو، وہ دروازہ جہاں پر رسول 6 مہینے تک آئے تطہیر کے نزول کے بعد سلام کرتے رہے، اس دروازے پر لکڑی لے کر اور آگ لگانا، یہ وہ مصائب ہیں. اور پھر علی کا امامت، علی کے حق کے امامت کو غصب کر لینا اور طرح طرح کے مظالم کا شکار کرنا، یہ وہ مصائب ہیں کہ جن کو جناب زہرا مصائب عظیم قرار دے رہی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. وہ عظیم ہستی جس کے فضائل اندھر میں شمس ہیں، وہ 25 سال بظاہر سکوت. یہ خود ایک مفصل موضوع ہے کہ جو ہم کہتے ہیں مولا علی خاموش ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسا سکوت تھا؟ آیا واقعا کوئی کلام نہیں کیا مولا نے؟ نہیں، کلام کیا ہے. کیا جو مد مقابل حکومتیں تھیں کیا ان کا ساتھ نہیں دیا؟ دیا ہے، دیا ہے. تو کس وجہ سے دی؟ یہاں سکوت کا معنی کیا؟ یہ ایک بڑا تفصیلی ایک موضوع ہے جس میں گفتگو ہونی چاہیے کہ مولا نے 25 سال کیسے سکوت کیا، مولا کے سکوت کی کیا کتنی قسمیں تھیں، آیا مولا کی جو ہمکاری تھی یا تعاون تھا کسی بھی سطح کا، کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی لیول کا، وہ کس درجے میں آتا ہے؟ دین کی نگاہ سے، امامت کی نگاہ سے، ولایت کی نگاہ سے ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا الگ موضوع ہے. لیکن 25 سال سکوت، عرض یہ کر رہا ہوں کہ مکتب تشیع واحد مکتب ہے جو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے آئیڈل شخصیات، مثالی اور عملی شخصیت ہمیں عطا کرتا ہے. ساس باس، سمجھوتا، مکمکا، جی سازش کو قبول کر لینا، 50-50 کر لینا، یہ مکتب تشیع کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے عزیز گرامی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ مکتب تشیع میں ایسے روشن ستارے، ایسے افراد، ایسی شخصیت، ایسے کردار نظر آئیں گے کہ جو سب سے منفرد نظر آئیں گے. آپ کے علماء، آپ کے فقہا، آپ کے آئمہ، حتیٰ کہ آئمہ کے اصحاب، آپ دیکھیں آپ حضرت میثم تمار، ابھی جن کا اشعار میں تذکرہ ہو رہا تھا، یہ کھجور بیچنے والا شخص ہے لیکن علی کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنا دل دادا ہے، اتنا مجذوب ہے کہ سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے. ممتاز نظر آئیں گے عمار، ممتاز نظر آئیں گے ابو ذر، ممتاز نظر آئیں گے اصحاب میں. ابھی میں کسی اہل سنت عالم دین کی تقریر سن رہا تھا کہ جس میں ہے کہ یہ 3-4 اصحاب ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اور رسول اللہ بھی، یعنی اہل سنت کی روایات میں ہے. 1979 کے بعد جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو یہاں پر ضیاء الحق کی اور اس کی ٹیم نے استعماری طاقتوں کے تحت جتنے بھی فضائل اہل بیت تھے ان تمام احادیث کو چھپا دیا. کیوں؟ کیونکہ ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے محبت اہل بیت کی وجہ سے. لہذا پاکستان میں کوئی ایسا اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہاں پر وہابیت کی کاشتکاری کی گئی. کاشتکاری کا لفظ ذرا دقیق معنی دیتا ہے، ہر جگہ وہابیت کے بیج کو بویا گیا، فوج سے لے کے اسٹیبلشمنٹ اور ہر ادارے میں. وہ دور 1980 سے لے کر اور 20-25 سال کا دور آپ کو یاد ہوگا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے دیوبند علماء، آج کے دیوبندی نظریات کے عام سنی افراد اہل بیت کے فضائل میں اتنے کھل کے بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، اب کوئی چیز چھپائی چھپ نہیں سکتی۔ یہ احادیث آج سے 25 سال پہلے موجود تھی جب چھپایا جا رہا تھا، لیکن چونکہ ان کو قصدن اور عمدن ایک غرض کے تحت چھپایا گیا، لہذا انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا، اور وہابیت کو کسی حد تک قبول کر لیا گیا تھا پاکستان میں، خصوصاً ہمارے اداروں میں۔ آج کیا ہو گیا؟ کیا آیات اور روایات بدل گئی ہیں یا اہل سنت نے اپنا عقیدہ بدل لیا؟ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب ان کی پہنچ میں آ گئی ہیں۔ لہذا بہت سے دیوبندی علماء کے بیانات آپ سنیں گے جن میں سادات کا احترام نظر آئے گا، اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اہل بیت کے مصائب میں گریا کرتے ہوئے نظر آئیں گے بہت سے علماء اہل سنت، دیوبندی علماء۔ توجہ رکھے گا، آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ محبت موجود تھی، اس کو چھپایا گیا ہے، اسے پردہ ڈالا گیا ہے۔ اب چونکہ وہ اب چھپا نہیں سکتے، ڈھانپ نہیں سکتے، پوشیدہ نہیں کر سکتے، اب آیا ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت میں، آپ جو حقیقی اہل سنت ہیں ان میں فضائل اہل بیت بہت زیادہ ہیں۔ تو انہی ایک عالم کی زبانی میں نے یہ روایت سنی کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3-4 اصحاب ایسے ہیں۔ تو بات وہاں سے چلی تھی کہ امام علی کے جتنے اصحاب تھے، رسول اللہ کے جتنے خاص اصحاب تھے، جو امام علی کے اصحاب بنے، تو وہ جو رکھے گا، کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا کہ اللہ کا رسول یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے، وہی صحابی توجہ رکھے گا جو رسول کی رسالت پر یقین رکھنے کے بعد علی کی ولایت پر یقین رکھنے والے تھے۔ شرط یہ ہے کہ رسول سے نکلو، دائرہ رسالت یعنی جب رسالت جا رہی ہو تو تمہیں اپنی ہدایت کے لیے امامت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ انہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ممتاز نظر آتے ہیں امام حسن کے بعد اصحاب، ممتاز نظر آتے ہیں، پوری کربلا تاریخ انسانیت میں ممتاز و مشخص نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ مکتب تشیع میں یہ طاقت و توانائی موجود ہے، کیوں؟ تربیت کے نظام موجود ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کسی نے کہا کہ ممبر پہ چڑھ کے کہہ دیا سلونی مجھ سے پوچھو، تو ایک مولا علی کی چاہنے والی کھڑی ہو گئی۔ بہت سی صحابیات مولا علی کی ایسی ہیں کہ جو مولا علی کے حلقہ صحابیت میں شریک تھیں، اور پھر بعد میں بھی ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ اور ایک ہمارے ایک بہت ہی محترم مصنف تھے، انہوں نے مولا علی کے صحابی اور صحابیات پہ کتاب لکھی ہے، پڑھنے کے قابل ہے وہ کتاب، اس پہ بھی مناظرے بھی لکھے ہیں جو مد مقابل افراد اور شخصیات اور مقاصد کے علماء سے ہوتے رہے۔ ایک مناظر یہ بھی لکھا ہے کہ حتیٰ کہ صحابیات بھی در حقیقت اتنی ممتاز نظر آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو سلونی مجھ سے پوچھو، تو میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ سلمان نے اپنے ہاتھ پر جس جانور کو، جس حشرے کو اٹھایا تھا، وہ نر تھا یا مادہ تھی؟ مجھے کیا معلوم، میں اس وقت تھوڑی تھا۔ اس نے کہا کہ تھوڑی سی عقل استعمال کر دے تو قرآن خود کہہ رہا ہے وہ مؤنث تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ علی کے چاہنے والے کا استدلال دیکھیں آپ، جو علی کا چاہنے والا ہے وہ قرآن سے آشنا ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں مشہور تھا کہ شیعوں کے بچوں سے بحث نہیں کرنا، کیوں؟ ان کا بچہ بھی عالم ہوتا ہے۔ یہ 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب سے خود ساختہ علامہ آنے لگے، معذرت کے ساتھ مولوی ملا آنے لگے، جو تجارت گاہ بنا دیے جنہوں نے ممبر اور مجلس کو، انہوں نے اس عہدے کو، اس فضیلت کو، اس شہرت کو ہم سے چھین لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے بارے میں مشہور یہ تھا، اور کسی حد تک بات صداقت رکھتے ہیں کہ ان کے بچوں سے بحث نہ کرو، کیونکہ یہ ان کے بچے بھی عالم ہوتے ہیں۔ جب سے ہم نے ممبر اور مجلس کو تجارت گاہ بنایا ہے، بازاریت لے کر آئے ہیں، پروفیشنلزم لے کر آئے ہیں، کیا ہوا؟ یہ امتیاز ہم سے چھین لیا گیا۔ اس نے کہا اگر تجھے علم ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا، تو پھر تجھے علم ہوتا کہ قرآن تو خود یا ایتہ نملہ چونٹی کو، مؤنث کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مولا علی کے چاہنے والے کس طریقے سے اس سے علمی طریقے سے مناظرہ کر رہی ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اور پھر بعد کے آئمہ میں پوری کربلا آپ کو ممتاز نظر آئے گی جب پورے عالم اسلام خاموش ہے, سکوت میں ہے, غفلت میں ڈوبا ہوا ہے. ایک حسین ابن علی جو کھڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ اصحاب, کچھ خواتین, کچھ بچے ہیں کہ جو کربلا کو بساتے ہیں, کربلا کو آباد کرتے ہیں. یہ کربلا رہتی دنیا تک ہمارے لیے وجہ امتیاز ہے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے حسین کی شہادت میں, قتل میں ایسی حرارت موجود ہے جو تا قیامت مؤمنین کے دلوں میں کبھی سرد نہیں ہو سکتی. امام حسین سے جو محبت ہے, جو عشق ہے, یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کی کچھ انحرافی شکلیں بھی نظر آتی ہیں, یہ اور بات ہے, لیکن بہرحال امام حسین سے عشق ضرور ہے. وہ جس سطح کا بھی ہو, جس نوعیت کا بھی ہو, جو قبا مار رہا ہے وہ بھی عشق کر رہا ہے, جو زنجیر مار رہا ہے وہ بھی عشق کر رہا ہے, جو ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے وہ بھی عشق کر رہا ہے. اب یہ اور بات ہے اس میں ریا آ جائے, دکھاوا آ جائے, یا دوسری انحرافی شکلیں آ جائیں, بہرحال وہ اس کو محبت کا نام دے رہا ہے, اسے عشق ہے, اس کو محبت, ایک لگاؤ, ایک تعلق امام حسین سے. یہ کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد, یہ کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے, یہ کربلا ممتاز نظر آئے گی. اور پھر تاریخ تشیع میں دور ائمہ کے بعد, یعنی غیبت کبری اور صغری میں, اور خصوصاً غیبت کبری, امام زمانے کی غیبت کبری میں, جب علماء اور فقہا کی در حقیقت فقاہت اور ان کے علم کا ڈنکا بجنے لگا, تو یہ مزید اس میں سرعت و تیزی پیدا ہوئی. اب جو شیعہ حکومتیں پوری دنیا میں آئی ہیں زمانے غیبت کبری میں, اب ان کو اگر ان کی ہسٹری پڑھی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کب کہاں کن کن علماء نے اس کی داغ بیل ڈالی ہے, کس طریقے سے اس کی علمی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے, کس طرح بڑے بڑے ظالموں کا مقابلہ کیا ہے, ظلم و جفا کی ناک میں نکیل ڈالی ہے, اور کس طرح ان طوفانوں کو خاموش کیا ہے. اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ موضوع ہے کہ ہم تاریخ تشیع میں شیعہ حکومتوں کو, کیونکہ ایک نظریہ ہمارے یہاں ناقص نظریہ ہے, وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے قیام تک کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی, یا ہمیں حکومت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکومت آئمہ کا حق ہوتا ہے, ہمیں حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ روایات کا سہارا لیا جاتا ہے, اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ روایات آیا مستند ہیں یا غیر مستند ہیں, اس لیے کہ علامہ مجلسی نے جو کام کیا انہوں نے تمام روایت کو جمع کیا, اور یہ کہہ کے جمع کیا کہ میرے پاس اتنی فرصت ملی کہ میں بہار الانوار میں تمام روایت کو جمع کروں, یہ زیادہ سے زیادہ روایت کو جمع کروں. یہ بعد میں آنے والا آئمہ کا کام ہے کہ وہ اس میں سے صحیح اور غلط کی تشخیص کریں, کون سی مستند کون سی غیر مستند. تو بہت ساری روایات کا تذکرہ کیا جاتا ہے, بہت سارے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. خیر یہ بھی موضوع نہیں ہمارا, صرف کہنے کا مقصد یہ کہ ایک نظریہ ہمارے یہ پایا جاتا ہے, جب تک امام زمانہ نہیں آتے نہ آپ نے کوئی تحریک چلانی ہے نہ آپ نے کوئی حکومت بنانی ہے. لیکن امام گیارہویں امام, ابھی ان کا یوم ولادت گزرا کل, گیارہ عربی الثانی ہمارے گیارہویں امام, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فقہا پر فرض ہے کہ جس فقی میں یہ صفت موجود ہو وہاں پر عوام پر لازم, فعل العوام ہے ان یقلدہ, ہو عوام پر لازم ہے کہ وہ ان کی تقلید کرے, ان کی طرف رجوع کرے. اور پھر امام زمانہ نے کہا وہ امل حوادث الواقعہ فرج اوفیہ الروات احادیثنا, جو نئے جدید حالات میں درپیش ہیں اس میں ہماری روایت کرنے والے علماء فقہا کی طرف رجوع کرو. روایت کرنے سے مراد صرف لکھنا نہیں ہے, صرف کاپی پیسٹ کرنا نہیں کہ جناب کے جناب میں نے بحر الانوار سے تصویر کھینچی واٹس اپ کر دیا میں بھی راوی ہو گیا, نہیں, راوی سے مراد اس کو سمجھنے والا, اس کی درایت رکھنے والا. ایک روایت ہوتی ہے, ایک درایت ہوتی ہے, درایت عقل مندی سے, کہ روایت الفاظ ہیں لیکن ان الفاظ کا معنی کیا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے, ان کا ظہور کیا ہے, ان کی حجیت کیا ہے, اس کا کیا معنی نکلتا ہے, یہ درایت سے مربوط ہے. درایت کے لیے فہم و فراست اور عقل اور علوم کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب امام کے دور میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, لیکن کیا ہوا کہ پھر
علماء نے کام کرنا شروع کیا اور پھر مختلف اسلامی تحریکیں اٹھیں اور مختلف اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں، خواہ وہ بادشاہوں کی مدد سے قائم ہوئیں یا کسی خاص علاقے اور خاص خطے میں قائم ہوئیں، خواہ وہ کچھ عرصے کے لیے تھیں، دیر پا تھیں یا غیر دیر پا تھیں، اس سے بحث نہیں، لیکن بہرحال ایسا ہوا تاریخ تشیع میں. یہ پھر اسی بحث کی طرف آ جائیے کہ تشیع میں یہ طاقت و قدرت موجود ہے کہ وہ ہر دور ہر زمانے کے لیے ایک مثالی اور عملی نمونہ پیش کر دے، اور ایک شکل اس کی جو ہے وہ آپ کو اسلامی انقلاب ایران کے بعد نظر آئے گی. یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر تشیع نے موجودہ دور میں اگر اپنا مقام پیدا کیا ہے، اپنا لوہا منوایا ہے، اپنی فقہ کی حقانیت کو چار چاند لگائے ہیں، تو وہ ایران کے اسلامی انقلاب کی وجہ سے، جس کی پیشن گوئی بہار سفینۃ البہار میں میرا اور آپ کے ساتھ امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور وہاں پر امام فرما گئے تھے کہ بہت جلد قوم سے ایک مرد اٹھے گا، ہماری اولاد سے ایک مرد اٹھے گا. یہ مرد کا لفظ وہی ہے جو اسی آئے مجیدہ میں استعمال ہوا، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ رَجُلْ جمع رجال جمع ہے، مرد اٹھے گا وہ اور اس کی قوم اس کے ساتھ ہوگی، پوری دنیا اس کے مد مقابل ہوگی. حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ سفینۃ البہار میں جو علامہ شیخ عباس قمی محدث عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی تھی اور تدوین کی تھی، جو اس میں روایت موجود ہے. اس اسلامی انقلاب کے بعد ایک خاص تشخص پیدا ہوا، اور پوری تاریخ تشیع میں اگر کوئی دیرپا مستند مضبوط مستحکم حکومت بنی کہ جس نے پوری دنیا کو متحول کیا، منقلب کیا، متاثر کیا، وہ تحریک کربلا کے نتیجے میں آنے والا اسلامی انقلاب تھا کہ دشمن نے اعتراف کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اتنی صدیوں کا نچوڑ، اتنے علماء کی تحقیقات غیبت کبرا میں، تمام علماء شیخ صدوق سے لے کر اور شیخ نائنی اور آیت اللہ خوئی تک اور امام خمینی تک، جتنے بھی علماء، ان سب کی ابحاث، بحث، طاقت، درس، حوزہ علمیہ، سب کا نچوڑ اس نظام ولایت فقیہ کی صورت میں امام خمینی نے پیش کیا. یہ نظام ولایت فقیہ کوئی سیاسی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایک سیاسی شوشہ ہے ایران کا کہ ملاؤں نے اپنی نام نہاد جمہوریت کو چھپانے اور جو ہے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے شوشہ کھڑا کر دیا ہے، یہ ایرانیوں سے مربوط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہتے ہیں لوگ، کہہ جاتے ہیں. اذن گرامی، یہ ولایت جو باپ کی ایک اپنی بچی پر اور اپنے نابالغ بچے پر ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر امام کی ولایت ہے، پھر ولایت کی قسمیں ہیں، حتیٰ کہ حاکم شرع کی ولایت کا ذکر ہے، پھر زمانہ غیبت کبریٰ میں یہ پوری ایک ولایت کا تسلسل ہے. ولایت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ کوئی آئمہ کی ولایت کو پہنچ گیا، نہیں، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ زمانے غیبت کبریٰ میں اجرائی امور، معاشرے کے نظم و نسق، دین محمد کی نفاذ، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، گناہوں کو روکنے کے لیے، کیا ہمیں ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ ہمارے سامنے چوریاں ہوتی رہیں، بے حجابی ہوتی رہے، گناہ ہوتے رہیں، ظلم ہوتا رہے، جفا ہوتی رہے، گلے کاٹے جائیں، ہم کہیں گے نہیں امام آئیں گے، امام آئیں گے، امام آئیں گے، امام آئیں گے. آیا کیا مکتب تشیع کے لیے، کربلا کے ماننے والے کے لیے زیبا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں خاموش رہیں؟ خود مولا کائنات کے اس قول کو کیا کہیں گے جو بستر شہادت سے آپ نے وصیت فرمائی ہے، کون علی ظالم خاصم و علی المظلوم ہونا. واضح طور پر مولا نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ظالم اور ایک مظلوم. شیعہ سننے کی بات ہی نہیں کی، مسلمان غیر مسلمان کی بات ہی نہیں کی مولا نے. مولا نے کہا میری نظر میں دنیا دو حصوں میں منقسم ہے، ایک ظالم مظلوم، اے حسن حسین، اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے، جس تک کوئی بھی ہو، تم کسی بھی مکتب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، جس تک میری یہ وصیت پہنچے، کون علی ظالم خصما، ہر ظالم کے مخالف بن جاؤ، خاصم بن جاؤ،
دشمنی کرنے والے بن جاؤ. ولیل مظلوم آؤنا, اور جہاں تمہیں مظلوم نظر آئے اس کے حامی بن جاؤ, اس کے ناصر بن جاؤ, اس کے مددگار بن جاؤ. توجہ رکھیے گا مولا, اب ہمارے دور میں ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, مختلف قسم کے قتل ہو رہے ہیں. صرف جسموں کو قتل نہیں کیا جا رہا, افکار و نظریات کو قتل کیا جا رہا ہے, آزاداری کو تک پہنچایا جا رہی ہے, افکار و نظریات اور عقائد کو مسخ کیا جا رہا ہے, طرح طرح کے قتل ہو رہے ہیں. اب قتل کی قسموں میں بیان کرو تو پورا وقت گزر جائے گا کہ کتنے قسم کے قتل ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. ایک قتل ہم نے سنا ہے کہ انسان کو مار دیا جائے, یہ قتل کہلاتا ہے؟ نہیں, انسان کے نام کا, انسان کی شہرت کا, انسان کے کردار کا, انسان کے نظریات کا, انسان کے دین کا, انسان کی تعلیمات کا, بہت سارے قتل کی قسمیں, یہ سب قتل ہو رہا ہے. تو کربلا والوں کے لیے اور پھر اس سے بڑھ کر مولا علی کا وہ قول, اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ امام خمینی کا کارنامہ یہ, ان تمام نظری بحثوں کو, تھیوری بحثوں کو جو صرف حوزے میں پڑھائی جاتی رہی, جو صرف روایات اور آیات موجود تھی, اس کو ایک عملی اور شستہ رفتہ شکل دے کر اسلامی نظام کی صورت میں نافذ کیا امام خمینی نے. یہ کارنامہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مخالفت بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابحاث جو صرف پڑھائی جاتی تھیں, وہ بحثیں جو صرف علماء کے درمیان زیر بحث لائی جاتی تھیں, وہ بحثیں, وہ آیات, وہ روایات جو صرف علماء پڑھ لکھے افراد در حقیقت جس پہ بحث کیا کرتے تھے, اس کو عملی طور پر ایک نظام کی صورت میں پیش کیا. اور نہ صرف پیش کیا بلکہ دنیا کے جمہوری انداز سے, اور یہ جمہوری انداز جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی دین کا تائید شدہ ہے. تب وہ جو رکھے گا, یہ جو دینی جمہوریہ جس کو کہا اسلامی جمہوریہ, یہ جمہوریہ سے مراد ڈیموکریسی نہیں ہے جس کو مغرب دے رہا ہے, جس کو یورپ دے رہا ہے. جمہوریہ سے مراد یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مغرب کی خیرات ہے یا امریکہ اور متمدن, بظاہر متمدن جن کو ہم کہتے ہیں تمدن یافتہ, ترقی یافتہ ممالک کی خیرات ہے جمہوریت. ہرگز نہیں, دین بھی جمہوریت رکھتا ہے, دین کے مزاج میں بھی جمہوریت ہے. عزیزان گرامی, توجہ رکھیے گا, دامن واسطوں کو جائز نہیں کہ میں دینی جمہوریت کے واضح کروں. امام خمینی کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ آپ نے دینی جمہوریت کو امریکہ اور اسرائیل اور فلاں اور یورپ اور فرانس سے لیا, اور آپ نے دین میں اس کو ختم ملد کیا اور اس کو مکس کیا اور آپ نے پیش کر دیا اسلامی نظام. ہرگز نہیں, یہ جو انتخاب ہے, الیکشن ہے عزیزان گرامی, یہ شریعت کے مقابلے میں, توجہ رکھیے گا, بات آ گئی تو صرف اشارہ کر کے اتر رہا. درود بھیجیے محمد و آل محمد صاحب. نس کے مقابلے میں, امام معصوم کے مقابلے میں, وحی کے مقابلے میں, رسول کے مقابلے میں ناجائز ہے. آپ ہی نہیں کہہ سکتے ہم اس رسول کو نہیں مانتے, آؤ ہم الیکشن کر لیتے ہیں کہ رسول بنا لیتے ہیں, جیسے کہ سقیفہ میں ہوا, آؤ ہم اپنا امام بنا لیتے ہیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ امام بن جائے گا. جو شورا بنی بعد میں خلیفہ اول کے بعد اور دوم کے بعد سبوم کے انتخاب کے لیے, کیا اس میں یہی ووٹنگ کا طریقہ تھا نا کہ جہاں زیادہ ووٹ ہوں گے پلڑ بھاری ہوگا وہ امام و قائد اور خلیفہ بن جائے گا. نس کے مقابلے میں ووٹنگ جائز نہیں ہے, جمہوریت جائز نہیں ہے, لیکن اپنے مسائل کو خصوصاً زمانے غیبت کبریٰ میں, یہاں تو کوئی نس نہیں ہے کہ جناب کس کو قائد ہونا چاہیے, کون قیادت کرے گا, کون آگے بڑھے گا, کون صدر بنے گا, کون انجمن کا صدر ہوگا, کون مثلا ادارے کا سربراہ ہوگا. اس کے لیے تو کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی, کوئی روایت نہیں ہے. اس معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا؟ اس کو جمہوری دینی طریقے سے کہ اتفاق کرتے ہوئے اس کو جہاں پر زیادہ افراد جمع ہو جائیں, وہی جمہوریت جو نس, دین, امام, رسول, وہی خدا کے مقابلے ہیں, وہ حرام ہو جاتی ہے. لیکن وہی جمہوریت, توجہ رکھے گا, وہی آزاد رائے رکھنا, وہی غیبت کبریٰ میں جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے. توجہ رکھیے گا, زندہ نہیں کر رہی, بہت دقیق بحث ہے. بہت لوگ کہتے ہیں نہیں جمہوریت کو لن اصل غیر اسلامی ہے. نہیں, غیر اسلامی ہوتی تو پھر بہت سارے مسائل میں رسول کو بھی مشاورے کا حکم نہیں ہوتا. بہرحال یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے, میں سدا وارد ہونا نہیں چاہتا. امام خمینی کا کارنامہ یہ کہ انہوں نے دین کی جمہوریت کو لیتے ہوئے عصری تقاضوں کے تمدن یافتہ اصولوں سے اسے ہم آہم اور اپ ڈیٹ کرتے ہوئے ایک اسلامی نظام کی صورت پیش کیا. یہ امام خمینی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد
تشیع کے حالات بدلنے شروع ہوئے. اب کہنے والے کہتے تھے کہ جناب پاکستان میں جب سے ایران کا نظام آیا ہے, جب سے ایران کے نعرے لگنے لگے کہ مرد آباد امریکہ, مرد آباد اسرائیل, ہمارا قتل عام شروع ہو گیا. یہ قتل عام عزیز گرامی یہ ایران کے امپورٹ شدہ ناروں سے شروع نہیں ہوا. 1960 کی دہائی میں ٹھہری میں جو قتل عام ہوا تھا اس وقت تو اسلامی نظام ہی نہیں آیا تھا. اس سے پہلے بھی ہندوستان میں بہت سارے قتل کے واقعات ہوئے ہیں, خون ریزیاں ہوئی ہیں, وہاں تو کوئی اسلامی انقلاب نہیں تھا. لہذا یہ اعتراضی سرے سے ناپید ہو جاتا ہے اور باطل ہو جاتا ہے کہ جناب ایران کی وجہ سے, ہرگز نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمار جب شہید ہوئے تو سب نے حدیث سنی تھی, تقتلہ فئت الباغیہ, کہ اے عمار تمہیں ایک باغی سرکش منحرف گروہ قتل کرے گا. اب جیسے ہی یہ سنا کہ عمار قتل ہو گئے, اب سب نے کہا ہم نے تو رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ گروہ باغی, یعنی ہم معاویہ والے گروہ باغی ہیں. اب کیا ہوا, چیمگن شروع ہوئی. اب جب مسئلہ پہنچا حاکم شام تک, اپنے مشیر کو بلایا عمر اس کو, کہا کیا کریں. اس نے بھی اپنی شیطانت کے ذریعے سے کیا کیا, جو اس کا منحرف ذہن تھا کیا کیا, اس نے فوراً کہہ دیا کہ جناب اصل میں تو قاتل جو ہیں وہ خود علی ہیں, علی اگر میدان جنگ میں نہ لائے ہوتے تو عمار بھی قتل نہ کیے جاتے. اس پہ بھی سبحان اللہ شروع ہو گئی. جیسے آج ہر بات پر نیچے سے داد اور تحسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی سادہ لوگ اور نابلد لوگ کہ سبحان اللہ جزاک اللہ نعرے لگنے شروع ہو گئے. مولا علی تک خبر پہنچی تو مولا علی نے کیا جواب دیا, مولا نے کہا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل نعوذ باللہ خود رسول اللہ ہو گئے. تو وہ جو رکھیے گا, تو آج جو تشیع کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلاً کہا جاتا ہے بھائی شیعہ بڑے اطمینان سے آرام سے تھے جب سے شیعوں نے سیاسی طور پر جدوجہد شروع کی اور اپنی سیاسی جدوجہد کا اعلان کیا, بڑا قتل و غارت ہوئے. حق یہی تھا کہ جب تک آپ خاموش رہیں گے آپ کو تیسرے درجے کا شہری بنا کر آپ کو پیسا جاتا رہے گا. آپ اپنے گھر کی صفائی کے لیے اس پارٹی کے پاس, اس پارٹی کے پاس, محرم میں جلوس کے راستوں میں چونا ڈلوانے کے لیے فلاں فلاں سیاسی پارٹی کے پاس خیرات و بھیک مانگتے رہے, یہ حالت زیادہ بہتر ہے آپ کی؟ یا آج آپ عزت شان شوکت اور امن و امان کے سامنے جی رہے ہیں؟ میں نے جو سیاسی مقاصد ہیں سیاسی حالات میں انہوں نے تجزیہ کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بظاہر آپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ بہت بڑے شہنشاہ ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو قتل و غارت ہوا وہ کس کے دور میں ہوا؟ وہ انہی خداؤں کے دور میں ہوا جن کو کراچی والوں نے ووٹ دیے تھے, جن کو خدا بنایا تھا, جو مسیحا بن کے آئے تھے, جو گلی کوچوں سے ہاتھ میں جھاڑو لے کے جھاڑو دیتے ہوئے نظر آتے تھے, یہ کہتے تھے کہ ہم نے نچلی سطح کے لوگوں کے ایوانوں تک پہنچایا ہے. بہت اچھا کام تھا, بہت انقلاب تھا کہ نچلی سطح سے جو ہے وہ مہاجروں کو اٹھایا گیا, لیکن یہی قوم کے مسیحا جو بن کے آئے تھے بعد میں عوام کے قاتل بن گئے, خون آشام بن گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, چلتی ہے, دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. بہرحال جو مقاصد تھے میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مقاصد تھے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا گیا, کس طریقے سے ان کو نابود کیا گیا, کس طریقے سے ان کو تقسیم کیا گیا. اس لیے کہ جب جس زمانے میں حقیقی آئی تھی تو اس زمانے میں یہ نعرے کراچی میں لکھے ہوئے تھے, نہیں لکھے ہوئے تھے, آئے ہو تو فوج کے ساتھ جاؤ گے کس کے ساتھ. آج جتنے بھی گروپ نظر آ رہے ہیں, جتنے بھی انقسام قسمیں نظر آ رہی ہیں, جو فوج کے سہارے آ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بات صادق آتی ہے, آئے ہو فوج کے ساتھ جاؤ گے کس کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ حضرت گرامی کہ یہ حالات ہوتے ہیں. تو تشیع کا قتل جو ہے وہ اسلامی انقلاب کی وجہ سے نہیں ہے, تشیع کا قتل اس تحرک و بیداری کی وجہ سے ہے جو اسلامی انقلاب نے ہمارے اندر پیدا کیا, تاکہ وہ تشیع جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے امام منتظر کے لیے کچھ کر سکے, اس تشیع کو ناکارہ بنا دو, اس کو بے سود بنا دو, اس کو بے تحرک بنا دو, اس کو بے عمل بنا دو. یہ تمام سینریو اس لیے تھا تاکہ وہ امام منتظر جو پردے غیب میں ہے اس کے لیے آمادہ و تیار نہ ہو سکے. تو یہ جو انقلاب تھا ایران کا اسلامی انقلاب, یہ تشیع کی تاریخ میں ایک ایسی انقلابی
تحریک کی صورت میں سامنے آیا جس سے پوری دنیا میں اس کی ذوپاشیاں ہونے لگیں. وہ تحریک انتفاضہ فلسطین اٹھائیے، یمن اٹھائیے، بحرین اٹھائیے، شام اٹھائیے، خود عراق، پاکستان، افغانستان، جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ حتیٰ کشمیر میں بھی توجہ رکھیے گا کہ جہاں پر ایک مردگی چھائی ہوئی تھی اس اسلامی انقلاب کی وجہ سے، اس امام زمانے کی یاد کے زندہ ہونے کی وجہ سے یہ تحریکیں پھیلنے لگی. خود سعودی عرب میں یہ تحریکیں جنم لے چکی ہیں. سعودی عرب میں آیت اللہ باقر النمر کی شہادت کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ انقلابی قدم، انقلابی تحریک و نہضت، انقلابی اقدامات، وہ انقلابی خطبے، وہ انقلابی عزاداری کہ جو ظلم کے مقابلے میں توجہ رکھے گا، ظلم کے مقابلے میں انسان کو مسئول و ذمہ دار قرار دے، اس کی شکل ہمیں سعودی عرب میں نظر آتی ہے. پاکستان میں جو آپ کو چن چن کے مارا گیا، مارنے والے موجود ہیں، آپ کو پتا ہے کون تھے مارنے والے، یہ اچانک سے یہ قتل و غارت کیوں رک گیا؟ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے یہ اس قتل و غارت کے پیچھے جہاں آپ کی کریم، آپ کے تعلیم یافتہ، آپ کے سرکردہ افراد، آپ کے بہترین افراد آپ سے چھین لیے گئے، یہ اچانک سے قتل و غارت کیوں رک گیا؟ ہم تو خیر روزے عدل سے کہتے تھے، ببانگے دہل کہتے تھے، ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ جب ان کا نقارہ بجایا جاتا تھا ان کے درمیان بیٹھ کے ہم نے کہا الحمدللہ. اجن گرامی، تو ہمیں وجہ تلاش کرنی چاہیے. اس وقت جو ہے ہمارے افراد کو چھینا گیا ہم سے، شاعر ہوں، خطیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکلا ہوں، میڈیا سے وابستہ ہوں، جتنے بھی افراد تھے ان سب کا قتل عام کیا گیا تاکہ بے سود بے حس بنا دیا جائے. تو وہی صورت ہمارے یہاں بھی آئی کہ الحمدللہ، لیکن ہم نے ایک بڑا کڑا وقت گزارا ہے، بہت سخت امتحان دے ملت تشیع نے، سو سو سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، لیکن الحمدللہ اس سے بیداری میں اضافہ ہو. وہ موت کا جو خوف تھا، جو ہوا بٹھایا گیا تھا ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے، اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، بیرون ملک اپنی یوں کہوں کہ خواہش پرستی کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہوا بٹھایا گیا تھا، مکتب تشیع وہ واحد مکتب ہے جس نے دراصل میں غبارے سے ہوا نکال دی. ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے مکتب تشیع نے، ایک کڑا وقت ہم نے گزارا ہے، بہترین امتحان دیا ہے قوم نے، علماء نے، سب نے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر قائم رہیں، اس پر موجود رہیں، اس پر ڈٹے رہیں تاکہ یہ ثمر بار ہو سکے ہماری تحریک ہم جہاں سے گزرے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سعودی عرب میں تحریک اٹھی، یمن میں آپ دیکھیں گے کیا حال ہے، حوثیوں نے جس طریقے سے قیام کیا ہے، ناکوں چنے چپا دیے ہیں، پریشان ہیں، جس جو دلدل انہوں نے کھودی تھی کہ یہاں پر جو ہے چھوٹا سا ملک ہے، جو یمنی دفن ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، آج جو ہے وہ گھٹنوں سے زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب دھس چکا ہے، اور جتنی کوشش کر رہے دلدل سے نکلنے کی روز بروز اس میں دھستا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، اپنی جو بچی کچی ساکھ تھی اس کو بحال کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، کہ اپنے ماں کیا کہتے ہیں اس کو، جو مائی دادا تھے ان کو بلا کر کانفرنس کرا لی، جی اتحاد بنا لیا اسلامی ممالک کی افواج کا، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، لیکن خدا جس کو ذلت دینا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. کتنا تقدس، کتنا پاکیزہ چہرہ خادم الحرمین شرفین کا تھا، لیکن آج اسی پاکستانی میڈیا میں جہاں سے 10 سال پہلے ان کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، آج کھل کر اخبارات میں، آج کھل کر میڈیا میں، رسائل میں، ذرائع ابلاغ میں کھول کر ان کی اتنی توبیخ اور مذمت کی جا رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ دنیا پڑھی لکھی سمجھتی ہے کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں. اور پھر جو رہی صحیح ساکھ تھی وہ ماشاءاللہ سے اس احمق ترین شہزادے نے آ کر وہ ملیاں میٹ کر دی ہے. اس کا وہ بیان کہ جناب
ایران جو ہے امام مہدی کے لیے تیاری کر رہا ہے، امام مہدی کے لیے آئے. جسے میں نے کہا تھا ارے بھائی اسکول میں جغرافیہ پڑھ لیتے تو پتہ ہوتا، امام مہدی جو ہیں وہ کعبے سے ضرور کریں گے، اور کعبہ اور مکہ جو ہے ایران میں نہیں، خود تمہارے ملک میں موجود ہے. ایسے بے وقوف ہیں جو رہی صحیح ساتھ تھی. اور ماشاءاللہ اب تو لبرل اسلام آ گیا، اب تو لبرل جو ہے وہ دین آئے جا رہا ہے. اب کانسرٹ بھی ہو رہے ہیں، میوزک فنکشن بھی ہو رہے ہیں، خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے. خیر بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوئی ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے اس امریکہ کی آشیرواد لینے کے لیے، ان کے مورد نظر اسلام کو لانے کے لیے. خود امریکی اسٹیٹ کا ایک نمائندہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ ہماری ناک کے نیچے ہو رہا ہے، جو کچھ تبدیلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ہم ان کے کورس کو انڈر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، نظارت کامل رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اسکالر جو بن رہے ہیں، مولوی جو بن رہے ہیں، فاروق تحصیل جو ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہوا. اس حد تک بے ضرر مولوی، اب انشاءاللہ جو نئی کھیپ آئے گی وہ بے ضرر مولوی ہوں گے، جن کو ہم مخنث کہتے ہیں، جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، وہ مخنث جو ہے وہ مولوی آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو اسلام کی جو تصویر کشی کی جائے گی اب سعودی عرب کے ذریعے سے. تو جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور جو رہی کسر تھی اس احمق شہزادے نے پوری کر دی. شام کے مسئلے میں آپ دیکھیے، دنیا بھر کے دہشت گردوں کو جمع کر کے داعش بنائی گئی، اور بہرحال داعش جس نے بنائی، کیسے بنائی، کب بنی، یہ الگ بحث ہے، اور وہ سب موجود آن ریکارڈ ہے کہ ہر تھوڑی عرصے بعد ان کی بنائی ہوئی طاقتیں، جس کو ہنری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم نے طالبان بنائی تھی آج سے 20 سال پہلے، جب اس نے بیان دیا تھا 6-8 سال پہلے، جب وہ 20 سال کا کہہ رہی تھی. تو اب کیا ہوا، اب وہ طالبان ختم ہو گئی تو ایک نیا رنگ دینا تھا، تو اس کو داعش کی صورت دی گئی. وہی تمام طاقتیں، وہی تمام وسائل، وہ تمام پیسہ جو کچھ طالبان بنانے کے لیے تھا، وہ یا القاعدہ بنانے کے لیے تھا، وہ ہر طرح کے حالات کے مطابق اس کو چینج کیا جاتا رہا. چنانچہ کیا وہ داعش میں تبدیل کی گئی. دنیا بھر سے دہشت گردوں کو بلایا گیا تاکہ اس شام کو ناامن کیا جائے. شام یعنی اسرائیل کے خلاف ایک محاذ. کیا ہوا، وہاں پر بھی علی والے ہی نظر آتے ہیں، حسن نصر اللہ جیسے سید، اولاد پیغمبر، اولاد زہرا، یہ وہ ہستیاں ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ایران ہو، عراق ہو یا شام، یہ تین اہم ترین ممالک ہیں جہاں پر نسل زہرا اپنے خون کی شرافت کا ثبوت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ادھر آیت اللہ خامنائی، ادھر آیت اللہ العظمی سیستانی، اور ادھر سید حسن نصر اللہ. یہ سادات، یہ پاکیزہ علماء، یہ فقہا، یہ مجاہدین کس طریقے سے شکست دی ہے. بحرین کا مسئلہ ہو، پریشان ہیں. یعنی جو بھی ان سے ہو سکتا تھا کیا انہوں نے، جو کچھ کر سکتے تھے، خواہ وہ پاکستان ہو، ایران ہو، بحرین ہو، فلسطین ہو، کوئی بھی ملک ہو کہ جہاں پر اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا انہوں نے. جو ان کے بس میں تھا، جتنے تیر تھے ان کے نشر میں، سب چلا کے دیکھے انہوں نے. لیکن کیا ہوا، اپنے مقصود اور مطلوب اہداف کو حاصل نہیں کر سکے. اور آخر میں کیا بچا کہ جناب بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا جائے. انہیں آخری تیر یہ تھا، اس سے بھی اپنے مطالب کو اور مقاصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اور آپ نے دیکھا سلامتی کونسل نے اس کے اگینسٹ جو ہے بھاری مقدار میں ووٹ دے کر اس چیز کو مسترد بھی کیا ہے جنرل کونسل میں، اور عالمی سطح پر جو ہے وہ خود چیمگوئیاں شروع ہوئیں اور اس کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے. بہرحال مکتب تشیع عزیزان گرامی واحد مکتب ہے. عراق میں آپ جائیے، صدر فیملی اور حسن آیت اللہ باقر صدر، ان کے ہمشیرہ، جس طریقے سے شہادت ہوئی، صدر فیملی کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، حکیم خاندان کے افراد، علماء کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، وہ پوری ایک داستان ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاہ ایران کا باپ رضا خان، رضا شاہ، اس کا جو باپ تھا وہ اس سے بڑا ظالم جابر شخص تھا، جس کو برطانیہ لے کر آیا تھا. یہ بادشاہتیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں گرامی، جن کو خود لے کر آئے تھے، خود ہی ایک انقلاب کے ذریعے سے اس کو ہٹایا. یہ آج جو شہزادے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں،
جن کو نئی نئی وزارتیں اور نئی نئی گاڑیاں ملی ہیں اور نئی نئی ان کو چمکتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت جلد ان کی نابودی کا انتظام ہونے والا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ وہ اس سے زیادہ ظالم تھا، اس نے بھی ظلم کیے شاہ ایران نے، لیکن وہ اس کا باپ تھا، حقیقتاً باپ تھا وہ، اس نے جو ظلم و ستم کیا ہے، اس نے جو اقدامات کیے تھے دین کو اور شریعت کو اور رضاداری کو محو کرنے کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہی کالا بورڈ پہ ہمارا اسکول ہوتا تھا، ہمارے بچپن کے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم یہیں سے پیدل آیا کرتے تھے، اوپر یہاں پہ وجی میں کیا ہمارا قیام ہوتا تھا، یہیں پہ پانی وانی پی کے پھر ماڈل کالونی بوستان رضا میں ہمارا گھر ہوتا تھا، وہاں پہ ہم جاتے تھے۔ یہ 79 کی بات بتا رہا ہوں تقریباً، یہ روز کا معمول تھا، ہم کیونکہ اسکول وہاں سے پیدل آتے تو پیدل جاتے تھے، یہی ہمارا تھا روش۔ تو جس زمانے میں مشہد میں وہاں کے انقلابی افراد نے گولیاں، وہاں کے انقلابی افراد پہ گولیاں چلائیں، تو امام رضا کے حرم پہ بھی حملہ ہوا تھا اور جناب معصومہ قم کے حرم پہ بھی حملہ ہوا تھا، یہ شاہ کے شاہ ایران کے فوجوں نے کیا تھا۔ تو ہم نے یہ خبر سنی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے تو ہمارا آپس میں بحث ہوتی، بھائی شاہ ایران نے روزے پہ گولیاں چلوائی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی خبر نہیں تھی، زبان زد خاص تو عام تھی، یعنی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ تعجب کرتے، بھائی شاہ ایران کا ایک کردار پیش کیا گیا تھا، شاہ ایران بہت مقدس ہے، بہت دیندار ہے، بہت عزاداری کرنے والا ہے، لیکن کیا اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن رضا خان اس کا باپ تھا، اس نے جو اقدامات کیے اس سے زیادہ تھے۔ ترکی میں آپ دیکھیں، ترکی میں وہاں کی اسلامی تحریک کو دبانے کے لیے اتاترک کو لایا گیا، پاکستان میں مثلا فوجی عامر ضیاءالحق کو لایا گیا، اور اسی طرح پھر باغد میں اس سلسلے چلتے رہے، اور بندر بانٹ کا سلسلہ جو آج تک جاری ہے وہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری پاکستانی قوم بیوقوف ہے، کل جن کے ہاتھوں سے ڈسے تھے، لوٹے تھے، مرے تھے، کٹے تھے، اپنے دن کو دفنایا تھا، آج بھی انہیں کو ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ سے، کوئی تبدیلی نہیں ہے عوام کی سوچ میں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ آیا ہے سو جاؤ، اچھا وہ آیا ہے سو جاؤ، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ وہ تبدیلی کیا آ گئی؟ یہ تبدیلی آئی ہے کہ جناب آپ جن کے ہاتھوں ڈس چکے ہیں، جن کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، آج انہی جیسے دوسرے افراد کا ووٹ دے کر اپنے اوپر سر پہ مسلط کر رہے ہیں، یہ تبدیلی آئی ہے، اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ تمام چیزیں، تشیعوں کا کردار آپ کو منفرد نظر آئے گا عزیزان کرام، ساز باز نہیں، مکھ مکا نہیں ہے، 50-50 نہیں ہے، آدھا لے لو آدھا تمہارا، من کا وہ من کو، یہ نعرے لگ رہے تھے نا سقیفہ میں کہ تمہارے پاس آئے گی پھر ہمارے پاس آئے گی، تمہارے پاس خلافت ہے کہ ہمارے پاس ہے، کہ ہم بھی سمیر ہوگا تم بھی سمیر ہوگا۔ تشیعوں گلی کوچوں میں صدارت تقسیم نہیں کرتی ہے، تشیعوں کا امام دنیا کا امام گلی کوچوں اور کال کوٹھری نہیں بنتا، تشیعوں کا امام غزیر خم کے میدان میں بنا کرتا ہے، یہ تشیع کا امتیاز ہے ایسے جانے گرا میں۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، آیت اللہ باقر النمر کی کامیابی یہ تھی کہ آپ کو کئی دفعہ خبردار کیا گیا کہ آپ نرم لہجہ اختیار کریں، لیکن آیت اللہ باقر النمر دیکھ رہے تھے کہ جو حالات ہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس تاریخ کو رقم کرے، اس دیے کو جلائے۔ بارش کا پہلا قطرہ اہمیت رکھتا ہے، بعد میں سالوں بارش ہوتی رہے وہ اہم نہیں ہے، وہ بارش کا پہلا قطرہ جس کی اقتدا میں ہزاروں لاکھوں انگنت قطرے اونچائی سے زمین کی بستی کی طرف سفر کرتے ہیں وہ قابل اہمیت ہوتا ہے، کوئی تو رکھے گا۔ آیت اللہ باقر النمر نے اس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ یہ تحریک، یہ جدوجہد، یہ سلسلہ جاری ہے، کم و بیش ہوا کی آندھیوں سے اس کی لو میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن یہ بجھنے والا نہیں ہے۔ یمن ہو یہ تحریک دبنے والی نہیں ہے، بحرین ہو یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے، فلسطین یہ تحریک مٹنے والی نہیں ہے، جہاں جہاں تحریکیں چلی ہیں اور شعور بیدار ہوا ہے، یہ انشاءاللہ امام زمانہ کے انقلاب تک جا کے ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ اس درمیان جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیاسی سوجھ بوجھ پیدا کریں، اسی طرح کرا دیں،
میں یہ نہیں کہ آپ سیاسی رکن بن جائیں کسی سیاسی جماعت کے، نہیں، سیاسی سوجھ بوجھ آپ کے اندر فہم و فراست ہونی چاہیے. جب تک کہ آپ کا مائنڈ پولیٹیکل نہیں ہوگا، جب تک آپ پاکستان کی گیم کو نہیں سمجھیں گے یا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے، منظم کرنے والے بھی آپ کسی انجمن کو اور تنظیم کو جوائن کر لیں، نہیں، آپ کا دل چاہے جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کیجیے، لیکن اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، آرڈر میں لانا ہے، ترتیب میں لانا ہے. حضرت گرامی، منظم نہیں کریں گے، اپنی سوچ کو سیاسی نہیں بنائیں گے، اور علم کے زیور سے اگر اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے. اور چوتھی چیز وہ ہے باہمی اتحاد، اور قوم کی سطح تک اور پھر تمام مسلمانوں میں باہمی اتحاد بین المسلمین. یہ چار وہ نکات ہیں جن میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. منظم ہوں، منظم سوچ پیدا کریں، ذہن فکر کو سیاسی بنائیں، سیاسی سوجھ بوجھ آپ میں ہونی چاہیے، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور داخلی اور بیرونی سطح پر پاکستان کی قومیت کی سطح پر اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، دوسرے مسالک کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ. ایک انسانیت کی بنیاد پر ہمارا ایک تعامل اور اشتراک ہونا چاہیے. آج تو باخر نمر کی کوشش یہی تھی، اور الحمدللہ ان کی تحریک کامیاب ہوئی، اور انہوں نے جو اپنے خون سے دیا جلایا ہے انشاءاللہ وہ امام زمانہ کی ظہور تک انشاءاللہ وہ دیا جلتا رہے گا. اور ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کو یاد رکھیں اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، انہوں نے جس دور میں قیام کیا ہے اس کو یاد رکھیں، تاکہ یہ ہمارے آنے والے افراد کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے. ایک عالم، ایک فقیہ، ایک جری، ایک مجاہد، اہل بیت کے چاہنے والے کے سر کو نہ صرف جدا کیا گیا اللہ اکبر، بلکہ اس کے جسم کو، اس کی لاش کو ہیلی کاپٹر سے اس کے علاقے میں پھینک دیا. مجھے کربلا سے پہلے ایک شہادت یاد آتی ہے جس میں یہ دونوں مصیبتیں، دونوں مسائل جمع تھے. وہ کون ہے؟ مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر. تقریباً وہی حالات کہ جو باقر النمر کو پیش آئے، وہی حالات کم و بیش جناب مسلم نے بھی در حقیقت ان کا مشاہدہ کیا ہے. میں مقایسہ کرنا نہیں چاہتا، یقیناً جامع مسلم کی عظمت، شہادت، مظلومیت بدرجہ اولا اعلیٰ مقامات رکھتی ہے، لیکن حسین کے چاہنے والے جہاں پر بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان میں مظلومیت کا عنصر مشترک ہے. مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور مسلم کی لاش کو بھی کہتے ہیں، جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ پیر میں رسی باندھ کر اوباش نوجوانوں کے سپرد کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ گلی کوچوں میں پھیراتے رہے. آیت اللہ باقر النمر کی مظلومیت کیسی ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، سردن سے جدا ہو، اور آپ کی لاش کو ہیلی کاپٹر سے آپ کے علاقے میں پھینک دیا. یہ مظلومیت ہے. یہ کربلا کا، یہ سعودی عرب کی کربلا کا پیش خیمہ ہے آیت اللہ باقر النمر کی شہادت. جیسے مسلم کی شہادت کوفے میں تحریک کربلا کا پیش خیمہ بنی، انشاءاللہ تحریک کربلا سعودی عرب کا پیش خیمہ آیت اللہ باقر النمر کی شہادت پر آیا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے لاشے کو ایک دفعہ اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دیا، وہ گلی کوچوں میں پھیراتے رہے، اور اس کے بعد جب دل بھر گیا تو مسلم کی لاش کو ایک دفعہ در کوفہ پہ لٹکا دیا گیا. گرامی، جناب امام حسین نے بھیجا تو نا، اے مسلم جاؤ اور جا کر ذرا دیکھو کیا حالات ہیں. مسلم نے خط لکھا، مولا اب نہ آئیے گا، مولا یہاں پر نیتیں بدل چکی ہیں، یہاں وابستگیاں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن مسلم کا خط شاید امام تک نہ پہنچ سکا، لیکن مسلم کی شہادت کی خبر ضرور مل گئی. مسلم کہیں گے مولا آپ نے مجھے بھیجا تھا کہ میں آپ کے لیے راہ ہموار کروں، آپ کا استقبال کروں، لیکن مولا مظلومیت یہ ہے آپ کے قاصد کو تہ دیغ کر دیا. مولا میں کچھ نہ کر سکا، کم سے کم اتنا ضرور کروں گا کہ جب بیبیاں ایک دفعہ ننگے پیر پابا رہنا کوفے کی گلیوں میں آئیں گی تو میں اپنے جسم کے ذریعے سے خس و خاشاک کے پتھروں کو کنارے کر سکوں گا کہ کسی طرح میں اپنی بیوی کے لیے آمادہ تیار کر سکوں. یہی وجہ ہے کہ جب در کوفہ میں پہنچے تھے لاش مسلم کو دیکھا تھا تو امام نے یہی کہا تھا اے غریب مسلم ہمارا سلام قبول کرو. جناب زینب نے کہا اے مسلم ارے بہن کا سلام قبول کرو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کے ذریعے سے آیت اللہ باقر النمر کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے تمام جان سروں کی حفاظت فرما، تحریک سعودی عرب کو کامیابی سے ہمکنار فرما، وہاں پہ عالم اسلام کے حق میں جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس کا بول بالا فرما. بار الہ جتنے بھی قید میں ہیں سعودی عرب میں، جتنے بھی قید اور حبس بیجا میں ہیں، زندانوں میں ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً ہمارے مسنگ پرسن، ان سب کو رہائی کی نوید سنا. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دنیا میں جتنی بھی اسلامی اصلاحی جہادی اور مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما. اسرائیل و امریکہ اور اسی جیسے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما. اس اسلامی انقلاب کے حراوت سے آیت اللہ سیستانی، حسن نصر اللہ اور آیت اللہ خامنہ کی قدول عمر عطا فرما. علماء حقہ کو صحت کاملہ عطا فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے امام کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص. تمام شہداء خصوصا آیت اللہ باقر النمر اور پاکستان اور دنیا بھر کے تمام شہداء کی دلاوت فرمائیے.